الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بغيات الله الاعظم في الاراضي الروح وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو الصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم هذا ما وصاكم به لعلكم تتقون اذن محترم ایک مومن کے اور ایک مؤمنہ کے حصہ ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے یعنی وہ کہ جو رشتہ ازدواج منسلک تھے اور والدین محترم تھے مومن اور مومنات کے ایک گھرانے کے حوالے سے ماں باپ کا کچھ ہی دنوں کے آگے پیچھے اس دنیا سے رخصت ہو جانا یقیناً اہل خانہ کے لیے ایک ایسا غم ہے کہ جو برسوں یاد رہے گا جب تک انسان موجود ہے یہ خلا موجود رہے گا اور اسی مناسبت سے چونکہ مجلس عیسیٰ علیہ ثواب ہے میں نے جس موضوع کو آج کے لیے آپ کے لیے سمیٹا ہے قرآن اور اہل بیت کے دامن سے وہ ہے پل صراط سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں ارشاد ہو رہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا بے شک یہ میرا راستہ ہے صراطی اللہ فرما رہا ہے اَنَّ هَذَا صِرَاطِ یہ میرا راستہ ہے اس راستے کی خصوصیت کیا ہے اس راستے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مستقیم اور سیدھا راستہ ہے کیا ہے سیدھا راستہ اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے فَاتَّبِعُوهُ اس کی اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اور دیکھو اس راستے کو چھوڑ کر اگر تم نے مختلف راستوں کی پیروی کی تو وہ تم کو میرے راستے سے گمراہ کر دیں گے توجہ رکھیے گا وہ تم کو میرے راستے سے کیا کریں گے گمراہ کر دیں گے هَذَا مَا وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تمہیں تاکید کر رہا ہے تاکہ تم اہل تقویٰ میں سے شمار ہو ملک درود بھیجیے محمد و آل محمد اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک راستہ قرار دیا ہے اور وہ راستہ کیا ہے اس کو اگر تھوڑا سا بیٹا مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر ٹائٹ کر دیا اس کو ضرورت نہیں ہے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے ظاہر سی بات ہے کہ منزل تک پہنچے کہ ایک راستہ ہوتا ہے اگر کوئی راستہ نہ ہو جس کو آپ نہ جانتے ہو تو آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے آپ نے جانا ہے جنت تک جنت کس نے دیکھی ہے بتانے والے اللہ ہے، بتانے والے رسول ہے، بتانے والے اہل بیت علیہ السلام ہیں، کہ جو بتا رہے ہیں کہ تمہیں جنت تک جانا ہے، یہ خدا کا لطف ہے کہ اس نے جنت تک پہنچنے کے لیے جو سوالات ہیں وہ بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے۔ اس سے زیادہ کوئی رحیم خدا ملے گا، ایگزامنر ملے گا آپ کو؟ کیا کہتے ہیں، کوئی ایگزام ہونے والا ہے، امتحان ہونے والا ہے، تمہیں جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، ان سوال کے جواب تمہیں تیار کرنے ہیں، اور پھر جواب بھی بتا دیے کہ دیکھو یہ جواب ہے، سوال یہ ہے، جواب یہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس سے کریم خدا کہیں آپ کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اور پھر نہ صرف ایک جواب بتا دی بلکہ پریکٹیکل بھی ہمارے سامنے رکھ دی، عملی مثالیں بھی ہمارے سامنے رکھ دی۔ وہ کون ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام ہے، وہ آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ کہ اگر عملی طور پر تھیوری میں، قرآن میں، روایات میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اہل بیت کے اور انبیاء کے عمل کو دیکھتے چلے جائیں گا، خود بخود تمہیں سوال کے جواب ملتا چلا جائے گا۔ ملی درود بھیجیے محمد والے۔ تو دنیا میں گزارنے کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، یاد رکھے گا۔ دنیا کا صراط مستقیم اور آخرت کا پل صراط، ان دونوں کا ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، روایت میں عرض کروں گا چھٹے امام کی کیا رابطہ ہے۔ پل صراط پہ سوال کیا ہیں، پل صراط کی گھاٹیاں کیا ہیں، پل صراط سے لوگ کیسے گزریں گے، پل صراط سے صحیح ثابت قدمی کے ساتھ کون گزرے گا، کیا اعمال کریں کہ پل صراط سے گزر جائیں۔ جنت میں سب جانا چاہتے ہیں لیکن شارٹ کٹ طریقے سے، کوئی صرف ماتم کر کے، کوئی صرف نماز پڑھ کے، کوئی صرف قرآن لے کر، کوئی صرف کوئی اور عمل لے کر، کوئی صرف نعرہ حیدری لگا کر، کوئی صرف نعتیں پڑھ پڑھ کر، ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن اپنے بنائے ہوئے طریقے سے۔ وہ جنت میں جانے کے لیے جھوم جھوم کے نعتیں پڑھ رہا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے لیے بس نعت کافی ہے، ایک کہتا ہے قرآن کافی ہے، ایک ہم میں سے پیدا گوسے کا صرف نوحہ پڑھنا کافی ہے، یہ صرف ماتم، یہ صرف لگا رہا ہوں میں، توجہ کیجیے گا، صرف ماتم کرنا کافی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو ہم نے طریقے بنائے ہیں، ہمارا بنائے ہوئے طریقہ نہیں چلے گا۔ جب راستہ اس کا ہے تو پھر وہیں سے وہ اصول بھی رہنا ہوگا تاکہ اس اصول کے تحت اپنے آپ کو جنتی بنا سکے۔ میری درود بھیجیے محمد والے۔ تو یہ وہ چیزیں جن کو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے زیر بحث لانا چاہتا ہوں کہ کیا کریں پل صراط سے گزر جائیں، کون سی گھاٹیاں ہیں، کیا کیا سوالات ہوں گے پل صراط پر۔ تین گھاٹیاں انشاءاللہ وہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ دنیا کا جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ جو ہے، یعنی ان معنی میں سیدھا ہے، سیدھے سے مراد اسٹریٹ نہیں ہے، یعنی اسٹریٹ راستہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی زاویہ نہ ہو، اینگل نہ ہو جیومیٹریکل لحاظ سے، صحیح، یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں کوئی زاویہ نہیں ہے۔ آپ نے دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، مسجد تک آپ آنے کے لیے دائیں مڑتے ہیں، بائیں مڑتے ہیں، اس میں زاویے ہیں، کبھی 90 ڈگری کا زاویہ ہے، 80 ڈگری کا زاویہ ہے، 90 ڈگری سے زیادہ کا زاویہ پہ آپ رن ہوتے مڑتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ فطری راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس میں کہیں کجی نہیں ہے، اس میں کہیں انحراف نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی جھول نہیں ہے، یہ مستحکم راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، توجہ رکھیے گا۔ لہذا چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا راستہ اور آخرت کا راستہ، دنیا کا صراط مستقیم اور آخرت کا پل صراط، ان دونوں میں رابطہ ہے۔ اگر دنیا کا صراط مستقیم ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ہم پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ یہ میں نہیں کر رہا، چھٹے امام گارنٹی دے رہے ہیں، چھٹے امام ضمانت دے رہے ہیں کہ جو مومن اور مومنہ صراط مستقیم کو دنیا میں سمجھ جائے، امام، یعنی الفاظ یہ ہے امام کے، یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں گارنٹی لے رہا ہوں، لیکن مطلب یہ ہے امام کہہ رہے ہیں کہ اس کی گارنٹی یہ ہے، اس کے امام کے قول کا خلاصہ اور لب لباب یہ نکلتا ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ وہ پل صراط سے گزر جائے گا جو دنیا میں۔ اب امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو پل صراط ہے
اور صراط المستقیم یعنی اس کے درمیان رابطہ ہے. اب امام جو ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں کیسے کہ دنیا میں صحیح عمل کرو گے تو آخرت میں صحیح طریقے سے گزر جاؤ گے. روایت کو خلاصہ اس کر رہا ہوں چونکہ میں اس سے قبل شریکت الحسین میں اس موضوع پہ گفتگو کر چکا ہوں, میں ان مطالب کو زیر بحث نہیں لاؤں گا, صرف اشارہ کرتا ہوا گزر جاؤں گا. وہ مجلس موجود ہے, اگر کوئی سننا چاہے تو وہ سن سکتا ہے بعد میں. لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں وہاں پر رہ گئی تھیں اور ان میں کچھ مطالب کا میں نے اضافہ کیا ہے کہ وہ آج کے مجلس میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی سماعت کا طالب رہوں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. اب چھٹے امام کون ہیں؟ چھٹے امام کو سب سے زیادہ لمبی زندگی ملی ہے تمام آئمہ میں, شیخ الائمہ کہا جاتا ہے. ہمارے مکتب کو مکتب جعفری کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے چھٹے امام نے اتنا دین کو کھولا ہے, اتنا قرآن کو بیان کیا ہے, اتنا سنت رسول کو بیان کیا ہے. یہ اول امام سے لے کر بارہویں امام تک جس نے بھی کہا, جس نے بھی روایت بیان کی, وہ سنت رسول کی تشریح ہے. توجہ رکھے گا, سنت رسول کی تشریح ہے, قرآن و سنت کی تشریح ہے. ائمہ طاہرین کی پوری زندگی, پوری زندگی قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت میں گزری ہے. اور ہم اس سنت کو مانتے ہیں کہ جو اہل بیت کے در سے ہمیں ملتی ہے. توجہ رکھیے گا, ہم اس سنت کو نہیں مانتے کہ جو اہل بیت کے در سے ہٹ جائے. ہم اس صحابیت کو بھی مانتے ہیں کہ جو اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہے, ولایت کے ساتھ رہے. اگر کوئی رسول کی زندگی بہت اچھا صحابی ہے لیکن اگر علی کے ساتھ نظر نہیں آ رہا, توجہ رکھیے, علی کے مخالف بھی نہیں, علی کے ساتھ نظر نہیں آ رہا, تو ہم اس صحابیت کے قائل نہیں ہیں. توجہ رکھیے گا, اسی طریقے سے ہم اس سنت کے قائل ہیں کہ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ خدا کی معرفت کا راستہ ہے, اور یہ دو راستے ہیں, ہما صراطان, صراط فی الدنیا صراط فی الآخرہ, ایک دنیا کا راستہ اور ایک آخرت کا راستہ. دنیا کا راستہ کیا ہے؟ فہو الامام المفترض طاعتہ. دیکھے گا, میں نے کہا کہ امام نے کیا کہا, جو دنیا میں امام کو سمجھ جائے, دنیا میں صراط المستقیم کو پہچان لے اور اس کی جو شرائط اس پہ عمل کرے, وہ پلس راہ سے گزر جائے گا. یعنی گارنٹی دے رہے امام کہ اگر اف یو ڈو اٹ, اگر تم نے یہ کام کیا, دین یو ول گو, تم پلس راہ سے گزر جاؤ گے بہت آسانی کے ساتھ. لیکن اگر تم نے یہاں پر کوئی جو ہے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی, تو پھر یہاں جو ڈنڈی مارو گے پھر وہاں پہ اس کا عکس نظر آئے گا. توجہ رکھے گا, اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے بچوں کو بتانے کے لیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, بالکل یہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے یہاں پر ایک نور رکھا ہو, ایک بلب رکھا ہو سامنے دیوار پر, آپ اپنے ہاتھ کو بلب کے سامنے لے کر آئیں. اب جیسے آپ حرکت کرتے جائیں گے ویسے دیوار پر جو اس کی پرچھائی یا عکس آ رہا ہے وہ بھی حرکت کرتا چلا جائے گا. آپ ہاتھ کو اٹھائیں گے, آپ کا ہاتھ دیوار پر عکس کی مانند سائے کی مانند اٹھتا چلا جائے گا. آپ ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں بند کر دیں گے, وہاں پر جو عکس آئے گا وہ بند ہو جائے گا. پتہ چلا کہ آپ کے ہاتھ کی حرکت میں اور اس کا وہ نتیجہ جو دیوار پر اس روشنی کے عکس کی صورت میں سامنے آ رہا ہے, ایک بہت ہی گہرا رابطہ ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو دنیا کا عمل اور آخرت سے پہلے سورات کا رابطہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. توجہ رکھیے گا, دیکھیے مجھے پتا ہے جو موضوع میں لے کے آیا ہوں وہ چٹخاروں والا موضوع نہیں ہے, اور یہ ایک سنجیدہ موضوع ہے, اور یہ سنجیدہ موضوع ہم سب کی حیات کو بدلنے کے لیے کافی ہے. یعنی اگر ہم یہاں سے ایک حدیث پر, ایک آیت پر عمل لے کر اٹھیں, عہد کر کے اٹھیں کہ آج ہم ایک مرحوم کی مجلس میں یہ روایت ہم نے سنی, اس پہ عمل کریں گے, مثلا جب تک زندہ ہیں, آپ یقین کیجئے آپ کی زندگی بدلے گی. آپ جو عمل کریں گے مرحوم کو ثواب ملے گا, مرحوم کی ثواب میں جو خطیب نے مجلس پڑھی ہے اس کو ثواب ملے گا, وہ باعث بنا کہ اس نے آپ کو عمل بتایا. جن اہل خانہ کے والدین کی مجلس ہے وہ بھی ثواب میں شریک ہوں گے, اب ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ حقیقی ایصال ثواب ہوگا کہ جو میں اور آپ اپنے عمل سے کر رہے ہوں گے, اپنے عمل سے کر رہے ہوں گے. معذرت چاہوں گا, اس لیے میں آپ سے بہت زیادہ گزارش بھی نہیں کروں گا, جیسے کہ وہ میری عادت بھی نہیں کہ میں کہوں جناب شاہ جی اور زیدی صاحب اور غلط صاحب واہ واہ کریں اور آگے آ جائیں, نہیں میری عادت نہیں ہے. کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہ میں پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں نہ سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں. پیٹ اور سیٹ کے لیے وہ مجلس پڑھتا ہے جو لفافے کے چکر میں ہوتا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد والا.
امام صراط جو دنیا میں ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ امام ہے کہ جس کی اطاعت تم پہ فرض کی گئی ہے، امام کی اطاعت فرض ہے، امام کی پیروی فرض ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، جو امام کرے وہ تم نے کرنا ہے، توجہ رکھیے گا۔ وہ من عرفا، اور جس نے اس کو پہچان لیا، توجہ رکھیے گا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں، دنیا میں صراط مستقیم کیا ہے؟ امام ہے، توجہ رکھیے، امام ہے، معصوم ہے، جو اس کو پہچان لے اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے۔ من عرفا، من عرفہ، جس نے پہچانا، واقتدا بہدا، ہو اقتدا کی، پیچھے چلا۔ ہم کہتے ہیں نا مولانا کی اقتدا کر رہے ہیں، مولانا اقتدا کیا مراد ہے؟ مولانا جب رکوع میں جائیں گے ہم رکوع میں جائیں گے، مولانا جب تکبیر کہیں گے ہم تکبیر کہیں گے، مولانا جب سجدے میں جائیں گے، یہ کیا اقتدا کرنا ہے؟ ہم مولانا کی اقتدا کر رہے ہیں، یعنی اس کو دیکھتے ہوئے اپنے عمل کو منظم کر رہے ہیں۔ آپ امام کیا کر رہے ہیں؟ جس نے امام معصوم کو پہچانا اور اس کی اقتدا کی، اس کی ہدایت کی، پیروی کی، تو وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، یہ امام کہہ رہے ہیں۔ اور پھر امام نے کہا وہ آخرت کا ایک پل ہے کہ جو در حقیقت کیا ہے، وہ وہاں سے گزرے گا انسان۔ لیکن اسی روایت میں جملہ جہاں پر میں کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، وَهُوَ طَرِيقُ إِلَى مَعْرِفَتِ اللَّهِ، توجہ رکھیے گا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ صراط مستقیم راستہ ہے الی معرفت اللہ، اللہ کی معرفت پر۔ یعنی تم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرو، نماز پڑھ رہے ہو، اگر معرفت مل رہی ہے بہت اچھا ہے، تم خدا کی طرف سفر کر رہے ہو۔ اگر روزہ رکھا، معرفت ملی، پہچان ملی تمہیں تمہارے رب کی، تمہارے خدا کی، تمہارے خالق و مالک کی، بہت اچھا ہے، تم صراط مستقیم پر ہو۔ تم نے کسی مومن کی مدد کی، اگر خدا کی معرفت میں ملی، بہت اچھا ہے، صراط مستقیم پر ہو۔ فَهُوَ الطَّرِيقُ، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں یہ وہ راستہ ہے الی معرفت اللہ، جو تمہیں کیا کرتا ہے؟ اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں، واجب قربتاً الی اللہ، الی اللہ یعنی اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ کی قربت کے حصول کے لیے، ٹوورڈ الی اللہ، اللہ کی طرف جانے کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں یہ راستہ تمہیں لے جاتا ہے معرفت رب کی طرف، اللہ کی معرفت کی طرف۔ آپ نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد اگر معرفت رب حاصل نہیں ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری کی، اگر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو فائدہ نہیں ہوا۔ توجہ رکھیں کہ جو کام آپ کریں اس دنیا میں، ماتم کر رہے ہیں امام حسین کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں، مجلس میں آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، علم پہ جا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، حتی بازار جا کے خریداری کر رہے ہیں، یہ سب صراط مستقیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی طرف جانا ہے، خدا نے کہا زندگی گزارو، زندگی گزارنے کے لیے حق حلال پاکیزہ رزق کمانا پڑتا ہے، بی بچوں کے جائز اخراجات پورے کرنے پڑتے ہیں، حرام سے بچنا پڑتا ہے، واجبات کو ادا کرنا پڑتا ہے، میل ملاپ رکھنا پڑتا ہے، رشتہ داروں سے ملنا پڑتا ہے، دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا پڑتا ہے، دوسروں کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ظلم کے خلاف بولنا پڑتا ہے، مظلوم کی حمایت کرنی پڑتی ہے، یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں۔ ہمیں گوشہ نشینی کا تو حکم نہیں دیا نا اہل بیت نے کہ گھر کے کونے میں بیٹھ جاؤ، جو دنیا میں ہو رہا ہے ہونے تو، جیسے کہ ہم میں سے بعض یوں کی کیا یہ عادت ہو گئی ہے، دنیا میں جو ہو رہا ہونے تو امام زمانہ آئیں گے کر لیں گے، انتہائی غلط فکر ہے یہ۔ نہیں، ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے، توجہ رکھے گا، رول پلے کرنا ہے۔ اور یہ سوسائٹی اور گیدرنگ اور اجتماع اور لوگوں کا جمع ہونا، مل جل کے کام کرنا، اگر یہ مراد نہ ہوتی تو آپ سے کہا جاتا جائیے اپنے گھروں میں عبادت کیجیے، اپنی نماز کو گھروں میں پڑھیے، مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے، مکہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے گھر میں جو ہے وہ کچھ مناسک کے حج ادا کر لیتے کافی تھا، یہ عزاداری کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ممبر کو اونچا بنانے کی کیا ضرورت ہے تاکہ جو خطیب بیٹھے وہ سب کو نظر آئے، یہ جو مسجد کا ممبر ہوتا ہے، مجلس کا ممبر ہوتا ہے، یہ غدیر قوم کے ممبر کی یاد میں ہوتا ہے، وہاں رسول نے ممبر بنایا تھا تو اونچا بنایا تھا تاکہ قیامت تک نبی بھی یاد رہے، امام بھی یاد رہے۔ اب مسجد کا ممبر ہو یا امام بارگاہ کا ممبر ہو، محفل کا ممبر ہو یا مجلس اعضاء کا ممبر ہو، اس کو اونچا اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ جو خطیب آ رہا ہے وہ سب کو نظر آ جائے، اور سب کو نظر ہی نہیں آئے بلکہ وہ جو راستہ بتا رہا ہے وہ سب کو دکھائی دینے لگے، وہ سب کو دکھائی دینے لگے۔ لہذا یہ وہ چیز ہے. تو ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. ہر چیز سے مراد جائز چیز، حلال چیز. ایسا نہیں ہو کہ ہم کوئی نعوذ باللہ کہیں کہ جناب ہم اپنے رشتہ داروں سے کٹ آف کر لیتے ہیں، ہم فلاں سے نہیں ملیں گے، اب خود اخذ کر لیتے ہیں، خود ایک نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں اور پھر گھر کے گونے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمیں اجتماعیت حکم دیا گیا ہے. امام زمانہ سے متعلق جتنی بھی دعائیں ہیں، یہ دعا عہد جو پڑھی جاتی ہے مومن کے لیے کیا ہے؟ 40 دن دعا عہد پڑھتا ہے، اور 40 دن کے بعد اگر وہ مر جائے اور امام کا ظہور نہ دیکھے، خدا روز قیامت اور روز ظہور اسے اٹھائے گا قبر سے، اٹھ تیرے امام کا ظہور ہو گیا. اس دعا میں کیا ہے؟ 8 گروہ ہیں، توجہ رکھیے گا، 8 گروپس ہیں جن میں ہمیں شامل ہونا ہے، توجہ رکھیے گا. ایک میں نہیں، دو میں نہیں، تین میں نہیں، چار میں نہیں، پانچ میں نہیں، چھ میں نہیں، سات میں نہیں، 8 کے 8 میں شامل ہونا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں. ایک منتظر حقیقی، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ صراط مستقیم پر عمل کرنا چاہتے ہو اس زمانے غیبت میں، وہ 8 گروہ جا کے پڑھیے گا دعا عہد کا ترجمہ. جب وہ کہا کہ اے خدا میں عہد کرتا ہوں امام زمانہ سے، اور مجھے پھر فلاں 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 گروہ میں شامل فرما، توجہ رکھیے گا. وہ سب اجتماعیت کے، انفرادیت کے نہیں ہے، گوشہ نشینی کے نہیں ہے، فرار کے نہیں ہے، معاشرے میں سوسائٹی میں رہتے ہو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، وہ بھی کس کے لیے؟ امام زمان کے لیے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو جو ہم عمل کر رہے ہیں معرفت رب میں اضافہ ہو. اگر نماز پڑھی آپ نے اور نماز پڑھنے کے بعد کولو کے بیل کی طرح ٹکر ماری، وہ یہ جا وہ جا، چار سینے پہ ہاتھ مارے اور کہا یا حسین، اور معرفت رب میں اضافہ نہیں ہوا، معرفت امام میں اضافہ نہیں ہوا، امام زمانہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، ہم نے صفے ماتم تو بچھ بنا لی مجلس ادا میں، لیکن اگر امام زمانہ کے لیے منظم کام کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، امام کی معرفت خدا کی معرفت ہے، امام کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، کیا فائدہ ایسی نماز کا، کیا فائدہ ایسے عزاداری کا، کیا فائدہ ایسی سیرت دھنی کا جس سے معرفت میں اضافہ نہ ہو. آپ نے مسلسل کیا کرنا ہے؟ معرفت میں اضافہ کرنا ہے، توجہ رکھیے گا. جب ایک سیارے کو یہاں سے، سیٹلائٹ کو یہاں سے بھیجا جاتا ہے، تو اس میں ایک ایسا انجن لگایا جاتا ہے کہ جو اس کو خلا تک لے جاتا ہے، اور خلا تک لے جانے کے بعد جو اس نے وہاں کام کرنا ہوتا ہے، جو ریسرچ کرنی ہوتی ہے، جو تصویریں بھیجنی ہوتی ہیں، اس سب کے لیے انرجی، فیول، ایندھن اس میں موجود ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا. ہمیں بھی پہنچنا ہے کہاں تک؟ جنت تک، جو جوار محمد اور آل محمد ہے، رضوان الہی ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے، اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اہل بیت کو خوش کرنا ہے. تو وہاں تک جانے کے لیے کیا ہے؟ ایک فیول کی ضرورت ہے، اور وہ فیول کون سا ہے؟ وہ ہے معرفت الہ، معرفت خدا، اور معرفت محمد و آل محمد. تو جو کام کریں معرفت ہے، وہ جائز کام، حلال کام، شرعی کام، دین کا کام، مجتہدین کے فتویٰ کا کام، ان کے مطابق کام، توجہ رکھے گا. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ معرفت رہے. اگر آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، بچوں کو ماں باپ کے ساتھ سکون نہیں ملتا، اس کا مطلب ہے تمہیں معرفت رب حاصل نہیں ہوئی. تمہیں والدین برے لگتے ہیں، تمہیں والدین کا وجود اچھا نہیں لگتا، توجہ رکھیے گا. اگر شوہر تھکا آ رہا ہے اور اس کو یہ ہو کہ بی بی چیخے ہی گھر میں جا کے جہنم بنا ہوا ہے، یہ معرفت رب میں اضافہ نہیں ہوا. گھر میں آنے کے بعد سکون ہونا چاہیے. جیسے آپ باہر سے گرمی سے آئیں اے سی والے کمرے میں، آپ کو سکون مل جاتا ہے، بڑی ٹھنڈک ہو رہی ہے، گھر میں آنے کے بعد ماحول ایسا ہونا چاہیے. اور یہ کون بناتا ہے؟ میاں بیوی دونوں بناتے ہیں، توجہ رکھیے گا. والدین بناتے ہیں بچوں کے لیے، بچے والدین کے لیے بناتے ہیں. یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے بلڈ اپ کرنا ہے، تعمیر کرنی ہے. میاں بیوی نے ایک دوسرے کے لیے گھر کو جنت بنانا ہے. یہ ساری ذمہ داری بیوی پہ ڈال کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، یا زوجات جو ہیں وہ شوہر پہ ساری ذمہ ڈال کے بری ذمہ نہیں ہو سکتی. شوہر جب گھر میں آئے تو اسے گھر جنت لگے، بیوی جب گھر میں آئے تو وہ کسی صدام حسین، طالبان، ابو بکر بغدادی کے پاس نہیں آ رہی ہے، وہ ایک مومن کے پاس آ رہی ہے، شوہر کے پاس آ رہی ہے، غم گزار کے پاس آ رہی ہے. ہمارے گھر کیا ہیں؟ وہ ابو غریب کی زندان بنے ہوئے ہوتے ہیں، جیل بنے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں ٹارچر دیا جا رہا ہوتا ہے، یہ ٹارچر جسمانی نہیں ہوتا، یہ ٹارچر ذہنی ہوتا ہے، توجہ رکھے گا، ذہنی ٹارچر دے رہے ہیں، بچے ماں باپ کو دے رہے ہیں، ماں باپ بچوں کو دے رہے ہیں، بیوی شوہر کو دے رہی ہے، شوہر بیوی کو دے رہی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں جو کام تم کر رہے ہو، میاں بہت اچھا نمازی گھر میں جائے گا، ابو بدر بغدادی بنا ہوا ہے، جلاد ہے، کھال اتار دینے والا ہے بیوی بچوں کی، کیسی نماز پڑھ رہے ہو بھائی، کون سا حسین حسین کر رہے ہو، منہ پہ مار دیا جائے گا حسین حسین کرنا یہ نماز ہے، گھر میں تمہارے بیوی بچوں کو سکون نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہاری ایذا، تمہاری تانہ زنی اور تمہاری کڑوی گسیلی باتوں سے اگر محفوظ نہیں ہے تو تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ایک عارف کہتا ہے، عارف ولی اللہ، ولی اللہ بھی کون، اہل بیت کے راستے کا ولی اللہ، کہتا ہے میں نے بیوی پر ایک دفعہ غصہ کیا تھا، میری 20 سال کی مستحب عبادات کو ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، 20 سال کی مستحب عبادات کو ایک دفعہ بیوی پہ غصہ کیا تھا ناجائز۔ وہ کہتے ہیں نا جس کی ہر چھ بام بیشتر برسے بیشتر، فارسی میں ایک ہے کہ جس کی چھت زیادہ بڑی ہوتی ہے نا تو اس پر کیا برف بھی زیادہ پڑتی ہے، تو جس کا مقام زیادہ بلند ہوتا ہے نا تو اس کی سزا بھی زیادہ ملتی ہے۔ ولی اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ بد اخلاقی کی ناجائز بیوی پر 20 سال کی عبادت، اور ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں گھر والوں پر۔ امام کہہ رہے ہیں یہ طریق ہے، طریق نہیں راستہ ہے، معرفت رب، بیوی بچوں کے ساتھ سکون نہیں ملا، خدا یاد نہیں آ رہا، اس سے بہتر دین کہیں اور ملے گا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹھے، ایک گھنٹہ توزیع مسائل لے کے نہیں، دعاؤں کی کتابیں اور زیارت ناحیہ لے کے نہیں، ہنسی مذاق چائے پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، احوال پرسی کر، ایک گھنٹہ بیٹھنا گھر والوں کے ساتھ میری مسجد میں 3 دن کے اعتکاف سے افضل ہے۔ مسجد نبوی جائیں، 3 روزے رکھیں، بھوکے پیاسے رہیں، ویکسینیشن کروائیں، ٹھیک اتنا خرچہ کریں، 3 دن کا اعتکاف، ایک گھنٹہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ گپ شپ کرو، گھلو ملو، احوال پرسی کرو، یہ ہے معرفت۔ ہمارے گھر کیوں خشک ہوتے جا رہے ہیں، ہماری تربیتیں کیوں بے اثر ہوتی جا رہی ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جلاد ہیں، یا عورتیں جلاد ہیں، یا مرد جلاد ہیں، مرد زیادہ جلاد ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ واہ واہ کی آواز نہیں آئے گی، مجھے پتا ہے مردوں کا معاشرہ ہے، عورتیں اپنی جگہ جلاد ہوتی ہیں، میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، میں موازنہ میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، پہرا تو جس کو جہاں مل رہا ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، بچے ماں باپ، آج کل کے بچے علامان و علفی ماں باپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ماں باپ بچوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امام کہہ رہے ہیں یہ جو دنیا کا صراط مستقیم ہے نا، یہ تمہیں معرفت کی طرف لے جائے، سکون نظر آئے تمہیں اپنے گھر میں، اگر تمہیں سکون، گھر کے سکون سے زیادہ جو ہے کونے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پینا گپ شپ کرنا تمہیں سکون نظر آ رہا ہے تو تمہیں دین کی تم نے رنگ کو حاصل نہیں کی، تم نے حسین کے در سے کچھ نہیں سیکھا، تم حدیث کی کتاب میں تو سب سے زیادہ آگے سلوار بھیجتے ہو لیکن تم نے حدیث کے ساتھ سے کچھ سیکھا نہیں، تم اپنے گھر سے زیادہ جو ہے وہ چائے کے ہوٹل پہ سکون نظر آ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ پہ نظر آ رہا ہے، تو حدیث کے ساتھ کیا سیکھا تم نے؟ حدیث کے ساتھ رٹوانے کے لیے تھی، سنانے کے لیے تھی، کس چیز کے لیے تھی؟ اس لیے تھی کہ تم اپنی زندگی بدلو، وہ طہارت والے تم طہارت والے ہو جاؤ، وہ علم والے تم علم والے ہو جاؤ، وہ عمل والے تم عمل والے ہو جاؤ، وہ پیار محبت والے تم پیار محبت والے ہو جاؤ، وہ سب کو گیدر اور جمع کرنے والے تم بھی ایسے ہی بن جاؤ۔ لیکن ہم کیا ہیں، نہیں کہیں گے وہ رسول اللہ نے علی و فاطمہ حسن حسن سب کو جمع کیا، میں جو ہوں اپنی جگہ جلاد بنا ہوں، توجہ رکھیے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حدیث کے ساتھ پڑھیں اور پھر ہماری زندگی تبدیل نہ ہو؟ تو یہ کیا ہے، حدیث کی کہ معرفت نہیں ملی ہمیں، ہمیں دعاؤں کی معرفت نہیں ملی، تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، اب ناروں کا وقت نہیں ہے، امام زمانہ کا انقلاب بہت نزدیک ہے، ظہور بہت نزدیک ہے، تبدیلیاں شروع ہو گئی، دجالی نظام نے اپنا سیٹ اپ شروع کر دیا ہے، کاؤنٹرنگ شروع کر دی ہے، دبوچنا شروع کر دیا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گندے معاشرے میں کیا ہوتے ہیں، زنگ ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے جو نہیں ہوتے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو گندے معاشرے کو تبدیل کر دیتے ہیں، سمجھو، 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو برے معاشرے میں گھل جائے گا نمک کی طرح، ختم، کچھ نہیں پتہ چلے گا کہاں گیا، دوسرا وہ شخص کہتا ہے نہیں میں نہیں ہوں گا، بہت اچھا شاباش ویری گڈ بہت اچھا کر رہے ہو، تیسرا وہ کہتا ہے نہیں میں صرف خود بھی گندے معاشرے کا حصہ نہیں بنوں گا بلکہ اس کو تبدیل کروں گا. زمان غیبت کا مومن یہ تیسرے درجے کا مومن ہوتا ہے. توجہ رکھے گا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, روایات کہہ رہی ہیں. اپنے آپ کو مضبوط بنا کر رکھو, کام کرو. یہ جو کہا جاتا ہے گوشہ نشینی, یہ گوشہ نشینی کا وقت نہیں ہے. آپ نے دیکھا آپ کے مشرقین کس طرح آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کس طرح عراق کو بچایا ہے, حشد الشعبی کے ذریعے سے عوامی فورس بنائی ہے, علماء نوجوان اور ہر سن کے لوگ اس میں شامل ہیں. ایران کا آپ نے دیکھا آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہ نے کس طرح جو ہے وہ بچایا ہے, اس قاسم سلیمانی نے کس طرح کمر توڑ کے رکھی ہے اس داعش کی اور اس تکفیریوں کی, توجہ رکھیے گا, اور کس طرح اس فلسطین کو مضبوط بنایا, شام کو مضبوط بنایا, پوری کوشش کی گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو بری دنیا کا حصہ نہیں بنتے, نہ صرف نہیں بنتے بلکہ خود اس میں ضم نہیں ہوتے بلکہ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے. ملی درود بھیجے محمد و آل محمد. مختصر کروں, تین سوال کیے جائیں گے معذرت کے ساتھ, تین گھاٹیاں ہیں, تین چوکیاں ہیں بولے سرات پر جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر, اور سات سوال کیے جائیں گے, سات سوال کیے جائیں گے. سات سوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ صافات آیت نمبر 24 وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, ان کو روکو جب جنت کا فیصلہ ہو جائے کہ جائیے جنت میں, اب یہ لوگ جا رہے ہیں ان کو روکا جائے گا. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, یہ روایت مولا علی کی ولایت کے بارے میں, وہ بھی اس میں آئے گا. سات سوال کیے جائیں گے, کس کس کے بارے میں؟ نماز, سب سے پہلے ولایت علی کے بارے میں, نماز کے بارے میں, زکوٰۃ کے بارے میں, روزے کے بارے میں, حج کے بارے میں, جہاد کے بارے میں, اور عدل و انصاف کے بارے میں. سات سوال اور تین گھاٹیاں ہیں. بس یہاں پر میں گفتگو روک کر عرض کرنا چاہوں گا کچھ نکات کو کہ یہ تین گھاٹیاں کون سی ہیں. وہ بولے سرا سے گزرنا ہے نا, گزرنا وہاں سے ہے تو پھر تیاری یہاں سے کرنی ہے. اب صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا, اب صرف نمازوں سے کام نہیں چلے گا, اب صرف صفحہ ماتم میں ماتم زری سے کام نہیں چلے گا. ماتم بھی کرنا ہے, نماز میں بھی آنا ہے, مظاہرے میں بھی جانا ہے, ظالم کو مرد آباد اور مظلوم کو زندہ باد بھی کہنا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں. آخری وصیت مولا علی کو اٹھا کے پڑھیے, پتہ چلے گا مولا علی نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا ہے, کون للظالم خصم للمظلوم ہونا. یہ کسی مجتہد کا جملہ نہیں ہے, یہ کسی قاسم سلیمانی کا جملہ نہیں ہے, یہ حسن نصر اللہ کا جملہ نہیں ہے, یہ میرا اور آپ کے مولا کا جملہ ہے, امام اول کا جملہ ہے, یہ باب مدینہ تلیل کا جملہ ہے کہ ہر ظالم کے دشمن بن جاؤ, ہر مظلوم کے حمایتی بن جاؤ. تو مظلوم کو زندہ باد, ظالم کو مرد آباد بھی کہنا, یہ بھی فرض ہے ہمیں. لہذا ایسا نہیں ہو کہ کبھی مظاہرے کا اعلان ہو, چلو جی یہاں سے بغل میں جانا مات بھائی یہ جا وہ جا گھر چلے جائیں, گرمی بہت ہے. اکثر دیکھا نماز جمعہ کے بعد کبھی کوئی اعلان ہوا, کوئی ریلی ہے, کوئی مظاہرہ ہے, چلو جی سمجھتے کہ یہ دنیا داری کے کام ہو رہے ہیں, کوئی مظاہرہ کوئی کسی ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے, اور جو ہے ہم جو ٹکرے مار کے آ رہے ہیں یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہرگز نہیں, یہ نمازیں اسی کے ساتھ تولی جائیں گی, الگ سے تولی نہیں جائیں گی. الگ سے نہیں ہوگا کہ جناب نمازوں کا الگ تولا جائے گا, نماز کا الگ ترازو ہوگا اور مظاہروں کا الگ ترازو ہوگا, یاد رکھیے گا. تو سات سوال کیے جائیں گے, تین گھاٹیاں ہیں, اور امام فرما رہے ہیں مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ثم یوضع علیہا ثلاث قناطر, چھٹے امام فرما رہے ہیں تین گھاٹیاں, تین چوکیاں ہوں گی. واما الواحدہ الامانہ والرحم, پہلی چوکی امانت کی ہوگی اور رحم کی ہوگی, عرض کروں گا. دوسری چوکی کیا ہے؟ الصلاۃ, نماز کی چوکی ہوگی. تیسری کیا ہے؟ عدل رب العالمین, عدل و انصاف کی چوکی ہوگی. توجہ رکھیں, تین چوکیاں پل صراط پر. پل صراط بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, ٹھیک, یہ اس کی وہ ہے. اب یہاں پہ جو بیلنس کرنے کی جو عادت ہے, توجہ رکھیے گا, آپ نے دیکھا ہوگا سرکس میں لوگ ایک باریک سے رسے پہ چلتے ہیں اور اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے ایک ڈنڈا ان کے پاس ہوتا ہے, بانس ہوتا ہے, جس سے وہ رائٹ اور لیفٹ کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں. اگر اسی سے ہم سمجھ جاتے یہ بیلنس کرنے کی عادت خداوند عالم نے کہا، دیکھو صراط دنیا سے گزرو اور پریکٹس کرو صراط پولیس صراط کی، اور بیلنس کرو. خدا بیلنس کس سے کرے؟ کہا کہ ایک قرآن اور ایک اہل بیت. نہ تمہارا ماتم قرآن کے خلاف ہو، نہ تمہاری نماز قرآن کے خلاف ہو، نہ تمہارا وضو قرآن کے خلاف ہو، نہ تمہارا یاری مدد قرآن کے خلاف ہو. یعنی قرآن سے دلیل ہونی چاہیے ہر چیز کے لیے، توجہ رکھے گا. اور یہ دلیل جو کہہ رہا ہوں، یہ وہ بازاری دلیلیں نہیں ہیں کہ جو معمولاً خطبہ اور ذاکرین جو ہیں وہ لوگوں سے نعرے لگوانے کے لیے اپنی تصم منمانی تفسیر کرتے رہتے ہو دیتے رہتے. نہیں، علماء نے اور آئمہ نے بیان کی، روایت بیان کی، دلائل بیان کی کہ قرآن اور اہل بیت سے بیلنس زندگی ہونی چاہیے. یعنی جو کرو قرآن سے دلیل ہو، جو کرو اہل بیت کی زندگی سے دلیل ہونی چاہیے تمہارے پاس، یہ بیلنس زندگی ہے. اب امام کہہ رہے ہیں تین گھاٹیاں ہیں. پہلی کیا ہے؟ پہلی نماز کے بارے میں نہیں ہے محترم، معذرت کے ساتھ، وہ ہے امانت کے بارے میں. امانت جیسی تصور آتا ہے کیا آتا ہے؟ کوئی مال، کوئی چیز، کوئی گفٹ، جی کوئی پوٹلی، کوئی تھیلی، کوئی ایسی چیز رکھوائی ہوگی، میں جا رہا ہوں جناب یہ امانت رکھ لیجیے گا. کتاب ہو سکتی ہے، بہت اچھا یہ بھی امانت ہے. کہا کہ جو خدا وند عالم نے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں خدا نے کسی کو چھٹی نہیں دی ہے، کوئی رخصت نہیں ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ امانت. فاسق کی ہو فاجر کی امانت، امانت رکھوائی ہے. فاسق بھی صحیح ہے، بے عمل صحیح، شرابی ہے، دے دو اس کو، وہ اس کی امانت ہے. والدین اچھے ہوں یا برے. ایک نوجوان کا فون آیا، میری والدہ میرے والد مثلا مجھے برا بھلا کہتے ہیں. میں نے کہا کچھ بھی ہے، والدین ہیں چپ رہو، دعا دو. وہ بد دعا دے دو، تم دعا دو، کوئی مسئلہ نہیں. خدا ان کی بد دعا کو تمہاری دعا کے ذریعے سے تبدیلی کر دے گا، یہ بات یاد رکھیے گا. والدین کے ذریعے سے، تو والدین نیک ہوں یا برے ہوں ان کے لیے دعا دو، ان کے لیے احسان کرو، زندہ ہو یا مردہ ان کے لیے احسان کرو. یہی مثلا والدین کا انتقال ہو گیا، اب فرائض ہیں والدین کے، ایسا نہیں کہ مر گئے تو چھٹی ہو گئی، جیسے کہ ہم عام لوگوں ذہن میں ہوتا ہے ابا مر گئے چلو جی چھٹی ہو گئی. نہیں، فرائض ہیں آپ کے، تمہارے والدین نے تمہیں پیدا کیا ہے، پالا پوسا ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اپنی زندگی دی ہے، اپنا لہو دیا ہے، اپنا جگر دیا ہے، زندگی دے دی، جوانی دے دی، امیدیں دے دی، سب کچھ دے دیا. وہ کیا ہے؟ بڑے بیٹے پر نماز واجب ہے، اسی طرح دوسرے بیٹے اگر بڑا بیٹا ادا نہیں کر پا رہا تو ساری اولاد مل کر باپ کی جو نمازیں ہیں یا روزے ہیں ان کو سب مل کے ادا کر سکتے، واجب تو اس پر ہے، لیکن اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو سب مل کے ادا کریں. اسی طریقے سے ترکہ جو میراث چھوڑی جاتی ہے اس میں مثلا پیار اور محبت سے تمام چیزوں کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، وہ سارا حساب کتاب جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا اور توضیح المسائل میں مراجع نے اس کو لکھا ہے. یہ سب ذمہ داری ہے، مرنے کے بعد ماں باپ کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی ہیں، وہ اگر قبر میں چلے گئے ان کے بعد بھی ذمہ داریاں ہیں. تو پہلی چیز کیا؟ امانت. امانت کے بارے میں تصور آتا ہے کہ امانت کوئی چیز ہوگی، نہیں. امانت میں خیانت کرنے والا رسول اللہ کہتے ہیں میرے دین پہ نہیں مرے گا. پہلی گھاٹی پل صراط کی، خدا اتنا باریک پل، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، وہاں پہ وہاں پہ گھاٹی کوئی ہوئے. خدا کہیں اور تھوڑا سا ایک میل پہلے گھاٹی لگا دیتا، وہیں پہ سارا حساب کتاب لے لیتا، نہیں وہیں پہ ہوگا. بیلنس بھی کرنا ہے، کھڑے بھی رہنا ہے، نیچے کوئی ملٹی فارم گدا نہیں لگا ہوا ہے، آگ ہے جس کے لیے مولا علی کہتے ہیں جلانے والی ہے، اس کے سامنے آسمان و زمین لا تقوم له السماوات والارض. کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات کہہ رہے ہیں. یہ زمین و آسمان نہیں ٹھہر سکتے آدھا تو خدا کے سامنے. نیچے آگ، تیز دھاری والا پل، بعض زیادہ باریک اور گھاٹی. پہلی گھاٹی امانت کی، میاں امانت دی تھی، کون سی امانت خدا بندہ؟ مجھے تو کسی نے کوئی امانت نہیں دی، یہ آنکھیں امانت نہیں تھی، یہ کان امانت نہیں تھے، یہ زبان امانت نہیں تھی، یہ محبت اہل بیت امانت نہیں تھی، یہ شہوت جو دی ہے شہوت امانت نہیں تھی ہماری، اس کو صحیح راہ میں جائز جگہ خرچ کرتے. معذرت کے ساتھ مجلس ہے اس طرح سے، لیکن آئی لو یو کہنے کا جملہ امانت ہے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، زوجہ سے، شوہر سے، بچوں سے. اس امانت کو اگر کہیں اور خرچ کیا میاں لٹک جاؤ گے. یہ جو ایموجیز بنا بنا کر لڑکیوں کو، لڑکے لڑکیوں کو، لڑکیاں لڑکوں کو بھیج رہے ہیں، یہ آئی لو یو کا جملہ امانت ہے. یہ زوجہ کے لیے ہے، شوہر کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، والدین کے لیے ہے، رہبر کے لیے ہے، مجتہد کے لیے ہے، قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، محارم کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے. اتنا آسان نہیں ہے. شہوت وہ ہم سمجھتے بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے تو خدا ہم میں خلق ہی نہ کرتا. یہ جنسی جذبات جس کو کہا جاتا ہے معذرت کے ساتھ، یہ جنسی جذبات امانت ہے. غلط خرچ کرو گے، غلط طریقے سے ان کا استعمال کرو گے، غلط چیزیں دیکھو گے، غلط چیزیں سنو گے، پھر اس کو اخراج کرو گے جسم سے، غلط راہوں پہ چلو گے، غلط چیزوں کو دیکھنے کا، سننے کا، عمل کرنے کا، چھونے کا دل چاہے گا، یہ امانت ہے. حب علی امانت ہے، اس محبت کو غلط استعمال نہیں کرنا ہے، عمل کے ذریعے سے حب علی کی تصدیق کرنی ہے. امام حسین کی محبت امانت ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا، بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. تو یہ امانت ہے عزیزان کرم، یاد رکھے گا. پہلی گھاٹی، پہلی چوکی، چیک پوسٹ اللہ بنائے گا پولے سرات پر امانت کی. امانت کو کیا کیا، ہم سمجھتے ہیں امانت صرف کوئی چیز مادی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ سانس امانت ہے. کیا دیکھ رہے ہو، کیا سن رہے ہو، کیا بھیج رہے ہو، کیا شیئر کر رہے ہو، یہ سب امانت ہے. جو کچھ بھی تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دیکھنے سے پہلے دیکھنے کا مطلب، آپ کی آنکھیں بند ہیں، جب آپ آنکھ کھولیں گے تو آپ دیکھنے لگیں گے. یہ دیکھنا ایک فیل ہے، فیل یعنی آپ نے کریٹ کیا. اگر آپ آنکھیں بند رکھیں آپ نہیں دیکھ سکتے، مثلا آپ کان بند کر لیں مثلا آپ نہیں سن سکتے، آپ منہ بند کر لیں آپ بول نہیں سکتے، آپ بول نہیں رہے. لیکن جیسے آپ نے بولنا شروع کیا، آپ نے کریٹ کرنا شروع کیا، اپنا عمل بنانا شروع کیا، آپ نے دیکھنا شروع کیا، آپ نے سننا شروع کیا، آپ نے بولنا شروع کیا، آپ نے ٹچ کرنا شروع کیا، آپ نے شیئر کرنا شروع کیا. یہ سب کیا ہے، جب تک آپ کی قید میں ہے یہ امانت ہے. اس امانت کو، دیکھنے کی امانت کو کہاں استعمال کر رہے ہو، سننے کی امانت کو کہاں استعمال کر رہے ہو، چھونے کی امانت، شیئر کرنے کی امانت، واٹس ایپ پہ کوئی چیز لائک کرنی ہے، کوئی ایموجی بنا کے بھیجنی، کس کو بھیج رہے ہو میاں، چیک کرو، یہ امانت ہے. والدین کی محبت امانت ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں. لہذا لیکن کیا ہے، اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں تو پھر خداوند عالم جو ہے وہ رحم کرنے والا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. گفتگو رہ گئی اور مزید، شاید خدا اتنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے زیادہ جو ہے گاڑیوں کا حال نہ سناؤں، کیونکہ چہروں کے تاثرات جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ یا تو مجھے یہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا یا میں پولیس فراز سے یہاں سے گزروں گا، کیونکہ ایسی مجلس سب سننے کو ملتی نہیں معمولاً، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اسے ہمارے ایک مولوی آئے گا سنا کے چلا جائے گا تمہیں، یہ درس میرے لیے، مجلس میرے لیے. مولوی صاحب بڑی سنا رہے تھے نا، وہ دیکھا مجھے کہا تھا مولوی صاحب سے کیا سنا کے گئے آپ، بہت نعرے لگوائے نا آپ نے، بہت بابا کرائی. اب ذرا بتائیے کہ خدا کے لیے تھا، امام کے لیے تھا، کس کے لیے تھا؟ امانت ہے مجلس، مجھ سے پوچھا جائے گا یہ مجلس پہلے میرے لیے، بعد میں آپ کے لیے، توجہ رکھیے گا. امانت ہے، رحم، رحم یعنی رحم دل بنو، رشتے داروں سے ملنا جلنا جو ہے وہ ترک نہ کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر. روز قیامت شب کو جل آگ میں ڈال دیا جائے گا، اب وہ چیخ رہا ہے خدا بچا خدا بچا خدا بچا، خدا کہے دیکھو اس کی میں کیا کہہ رہا ہے، نکال کے آؤ فرشتے، فرشتے نکال کے لائے گی، خود بنتا مجھے اتنا عذاب میں ہو رہا ہے، میں تو ایسا تھا، میں تو ویسا تھا، اچھا بھائی تم ایسے تھے ویسے تھے. خدا کیا کہے گا، کیا کبھی دنیا میں، حدیث کے روایت عرض کر رہا ہوں، کس کی حدیث ہے جی بتا دوں میں آپ کو، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. دعا دنیا میں کنز الاموال سے روایت رسول اللہ سے یہ نقل کی گئی ہے. کیا فرما رہے؟ دنیا میں تم نے کسی چڑیا پر بھی رحم کیا تھا؟ چڑیا پر کتنی گرمی ہوتی، پانی کی کنڈلی رکھتے، برتن رکھتے، رحم ہے، پتھر اڑاتا ہے، یہ بھی رحم ہے. توجہ رکھیے گا، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو جہنم میں جانا چاہتا ہے. وہ ملنگ ہے کچھ جو کہتے ہیں کہ علی کے دشمنوں کو جلانے کے لیے خیر خدا جنت میں پہنچ جاؤں گا نعرہ لگاؤں، بے وقوف ہے یہ بیچارہ، اس کو معرفت ہی نہیں پتا. اہل بیت کہہ رہے جہنم میں نہ جاؤ، یہ کہہ رہے علی کے دشمنوں کو جلانے کے لیے. علی کے دشمنوں کو جلانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم علی کے جوار میں نظر آؤ، نہ یہ کہ علی کے دشمنوں کو جلانے کے لیے جہنم میں پہنچ کے نعرہ لگاؤں گا، بے وقوف ہو تم. تمہیں ان مولوی ملاؤں ذاکروں نے ایسا گھمایا کہ خود جو ہے وہ دنیا میں گھوم رہے ہیں، کوئی یوگے میں گھوم رہا ہے، کوئی کہیں گھوم رہا ہے، معذرت کے ساتھ تمہیں گھما دیا انہوں نے. علی کے دشمنوں کو جلانے کے لیے سب سے بہتر طریقہ کہ تم علی کے جوار میں نظر آؤ. یہ علی کی سیرت مالک اشتر سے پوچھیں، عمار سے پوچھیں، سلمان سے پوچھیں، وہ جلانے کے لیے معاویہ کے پاس جا کے نعرہ حیدر نہیں لگاتے، تو وہ جتنا علی کے پاس رہتے تھے اتنا دوسروں کو، علی کے دشمنوں کو اتنی تکلیف ہوتی تھی. وہ جتنا علی کے پیروکار ہوتے تھے، علی علی کرتے تھے، علی کے نعرہ لگاتے تھے، علی کی بات سنتے تھے، دشمنوں کو اتنی ہی تکلیف ہوتی تھی. یہ تو مولوی ملا ذاکر نے ہمیں گھما دیا، خود دنیا میں گھوم رہا. مثالیں آپ کے سامنے، کون کون کہاں کہاں گھوم رہا ہے، معذرت کے ساتھ. جنت میں سب جانا چاہتے لیکن یہاں سے وہاں سے شارٹ کٹ سے اپنے طریقے سے، کوئی نماز چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، کوئی مجلس چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، کوئی قرآن چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے جانا ہے، کوئی تقلید نہیں کر کے جانا چاہتا معذرت کے ساتھ. اور میں تو صاحب کہتا ہوں جو تقلید نہیں کرتا اس کے اگر اعمال اگر فتویٰ مرشد کے مطابق نہیں، باطل ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں. کوئی امام نے کہا، امام نے کہا کہ تقلید کرو، لہذا کوئی گنجائش نہیں بنتی. اب آپ چیختے چلاتے رہے فلاں کہ یہ ہوتا ہے، تقلید یہ ہوتی، تقلید وہ ہوتی، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ پڑھیں، امام پڑھے، آپ کی ذمہ، آپ امام کی ذمہ. لہذا یاد رکھیے گا کہ دوسری چیز کیا، رحم، دل میں رحم پیدا کرو. ایک فارمولہ دیا ہے امام نے، اے رحم تو رحم. جنت میں جانا چاہتے ہو، چاہتے ہو خدا ایکسکیوز قبول کر لے، روزے قیامت معاف کر دے، بخش دے، گناہ کم کر دے، ثواب بڑھا دے، کیا کام کرو؟ تو رحم، اے رحم تو رحم. دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، غلطی کی کوئی مسئلہ نہیں، ایکسکیوز کر رہے کوئی مسئلہ، غلطی بھی کی ہے نہ کوئی، چھوڑ دیا معاف، کوئی مسئلہ نہیں. دوسروں کو جتنا معاف کرو گے خدا روز قیامت اتنا ہی ہم کو معاف کرے گا. روز قیامت خدا کہے گا تم نے ایک چڑیا پہ رحم نہیں کیا، تم نے ایک انسان مومن چل کے تمہارے دروازے پہ آیا تھا، ایک سال تک آیا تھا، تم نے معاف نہیں کیا، یہ تھوڑا سا اور مہلت دے دو، مشکل ہے، پریشانی ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا ہے. چلو جی کوئی مسئلہ نہیں، نہیں ہم جلاد بنے ہوتے ہیں، نہیں دیں گے، گھر پہنچ جائیں گے گالیاں بولو ہوتے ہیں. یہ واقعات معذرت کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں، کون سے صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں ہم؟ یہ اہل بیت کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے. اور پھر امام نے کہا کہ جو یہاں پہ چلے گا امام کی اطاعت کرے گا وہ وہاں سے گزرے گا. یہاں پر اس باریک راستے پہ چلنے کی کوشش کرو، بیلنس کرو قرآن و اہل بیت سے، وہاں سے گزر جاؤ گے. بس یہ پہلی گاڑی تھی، دو گاڑی رہ گئی، اور صرف جو ہے وہ فہرست وار عرض کروں گا میں کہ کیا کام کریں پولیس راہ سے گزر جائیں. انشاءاللہ پھر کبھی صحیح جو ہے کسی اور مجلس میں سے تفصیل سے روشنی ڈالوں گا، بقیہ دو گھاٹیوں کا آغاز سناؤں گا، اور انشاءاللہ ان جو کام ہمیں کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے قدم مضبوطی سے جم جائیں پولیس راہ پر، صرف فہرست وار عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد مسائل مل کے درود دیجیے محمد و آل محمد پر. پہلی چیز کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت، جس کے دل میں جتنی پکی اور سچی ہوگی، کچی نہیں پکی، مستحکم. اب اس میں بھی گنجائش میں سوال، اس میں داخل ہونے نہیں، صرف فہرست وار عرض کر رہا ہوں، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت پکی اور سچی ہوگی روز قیامت پورے سرا سے گزر جائے گا. جس کے دل میں علی کی محبت اور ولایت سچی اور پکی ہوگی
نعرہ حیدری ولایت نہیں، حقیقی اونٹھی والی ولایت نہیں، نعرہ ولایت والی ولایت نہیں، وہ ولایت کہ جو مالک اشر کی ولایت تھی، وہ ولایت جو سلمان کی تھی، جو قمبر کی تھی، جو بغداد کی تھی، جو ابو ذر کی تھی، وہ ولایت، یہ مولوی باللہ ذاکر شاعر کی بیچی ہوئی ولایت نہیں، جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی. اور رسول اللہ نے فرمایا اے علی روز قیامت کا میں، تم اور جبرائیل بیٹھ جائیں گے پلے سرار پر، چیک کریں گے جس کے پاس برات نامہ ہوگا، سرٹیفکیٹ ہوگا علی کی ولایت کا، وہی پلے سرار سے گزر سکتا ہے. مولوی اللہ شاعر ذاکر کی ولایت نہیں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ ولایتیں بہت مل رہی ہیں، ایک قرآنی ولایت، ایک ملتانی ولایت ہے، ہر جگہ بس ولایت ٹھوس دو، نماز میں ٹھوس دو، ہر جگہ ٹھوس دو اپنی مرضی سے، یہ چل رہا ہے آج کل بہت. تو جو یاد رکھیے گا ولایت چلے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ صدقہ. چھٹے مام کہہ رہے ہیں پولے سورا سے گزرنا چاہتے ہو، صدقہ دو. معذرت کے سرا اہل بیت کی ڈکشنری میں صدقہ 5 روپے 10 روپے کا نام نہیں ہے. سوری آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے میرے بیان سے، کیا کروں میں، اہل بیت کی ڈکشنری میں 5 روپے 10 روپے کا نام صدقہ نہیں ہے. صدقہ اہل بیت کی ڈکشنری میں لغت میں اس ہیوج امام کو کہا جاتا ہے جس کو نکالنے پر آپ کو تکلیف ہو، تھوڑی ہو، اتنے دے رہا ہوں میں جی پیٹ کاٹ کر، وہ ایک. دوسری کہ کسی مومن کی کوئی جینون پرابلم کو سالو کرے. 10 روپے دے کے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں ہوتی. اہل بیت ڈکشنری میں صدقہ اس دل سے دیے جانے والے عمل کو، خواہ وہ پیسہ ہو یا مسکراہٹ، کوئی بھی چیز ہو، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. مومن کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے، صدقہ ہے واقع. ماں باپ کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے، بیوی بچوں کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے. خیر وہ صدقے میں والد ہونے نہیں جا رہا صدقہ ہے. امام چھٹے امام کہہ رہے ہیں میں نے پولے سرار سے گزرنے کا جواز، اور جواز یعنی پاسپورٹ اگر دیکھا ہے تو صدقے میں. صدقہ اہل بیت کی شریف میں وہ ہیوج بڑا خطیر رقم ہے اس کو نکالنے پر آپ کو تکلیف ہو، اتنا دے رہا ہوں. چند بار گریں گے دیکھو 2 نوٹ تو نہیں آ رہے، اگر 20 کا نوٹ دیتے وہ کھول کھول کے دیکھتے ہیں 2 نوٹ تو نہیں جا رہے، 10 ہی دوں میں، 20 نہیں دوں، 20 ایک دے رہا ہوں، 2 نہیں چلے جائیں، نہیں یہ صدقہ نہیں ہے. ہاں اس کو جمع کر لیں آپ اور پھر کسی کو دے دیں، لیکن صدقے کی تعریف ہی کسی کو گھر میں مت رکھے، مگر ایک پرپز ہو، مثلا کوئی ادارہ ہے جو جمع کر رہا ہے یتیموں مسکینوں شہدا کے لیے، چلے وہ ایک پرپز بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو ہے، لیکن اگر آپ نے دینا ہے تو فوراً وہ اماؤنٹ نکالیں، کسی غریب تک، مسکین تک، یتیم تک، کسی مستحق نیڈی پرسن تک پہنچائیں، اس کی پرابلم حل کریں. اس لاک ڈاؤن کے عرصے میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے، بہت سارے لوگ آپ کے اسی محلے میں، بہت سارے لوگ دیکھیں، تلاش کریں، چپکے سے جائیں ایسے. یہ ہے صدقہ، کسی کے لبوں پر تبسم کا باعث بنو. ہاں ایک وہ شخص ہے جو جس نے بازار بنایا ہوا ہے، اپنی جاب بنائی ہوئی، ادھر سے مانگو ادھر سے مانگو، نہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک شخص جو واقعی ضرورت مند ہے صدقہ اسے کہا جاتا ہے. امام کہہ رہے صدقہ دو، اور اس کے بعد رسول اللہ فرمانے کثرت سے درود بھیجو. یہ کثرت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ محمد والے، یہ نہیں اسپیڈی درود نہیں چاہیے، درود بھیجو توجہ کے ساتھ، دن میں 100 دفعہ بھیجو ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں، لیکن توجہ سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ محمد کر، اللہم صلی علی محمد، اللہ کہاں محمد کہاں آل کہاں سب یہی مکس پلیٹ بنا دی ہم نے عبادت کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ جیسے آپ کی جو عام صاحب علیہ وسلم کے آنے کے آنے کیا کہا، وہ پتہ چلا آپ نے کیا کہا، میں نے کچھ نہیں بدلا، اور خدا سے کہنے درود بھیج، الفاظ گڈ مڈ ہو رہے ہیں ہمارے، نہ صحیح طور پہ ادا ہو رہے ہیں. درود بھیجے ڈھنگ سے بھیجے، پیار سے بھیجے. آپ جتنا پیار سے بھیجیں گے اتنا ہی اس کا زیادہ اثر ہوگا آپ کی زندگی پر. اور آخری نقطہ عرض کروں، دو نقطہ عرض کروں اور مجلس تمام. عیادت، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے 24 گھنٹے ایک مریض کے ساتھ گزارے، عام عیادت کے لیے جائیں مختصر عیادت کریں، بیٹھیں 5 منٹ 7 دفعہ اس پر سورہ علم پڑھیں، والسلام، اللہ آپ کو صحت دے، زیادہ مت بیٹھیں، گپ شپ ہانکنے کی ضرورت نہیں ہے، اماں ابا چاچا کی قصے کہانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے، عیادت کے آداب ہیں۔ ایک ادب کیا ہے؟ کم وقت میں جاؤ اور اٹھ کے آ جاؤ، ایک یہ ہے، اس کے لیے دعا کرو، اپنے لیے اس سے دعا کرواؤ، اس وقت میں اس کو میرے لیے دعا کریں، مریض کو، یہ جو اس کی بھی میں نے گفتگو کی مریض سے کیوں دعا کروائیں، اس پہ گفتگو میں یہاں پہ وارد ہونا نہیں چاہ رہا ہوں، اس پہ اس کو نہیں دہرانا چاہ رہا، مریض سے کیوں دعا کروائیں، مریض کے لیے دعا کرو، مریض سے دعا کرو، 7 دفعہ سورہ علم پڑھو اس پر نیت شفا کی نیت سے اور آ جاؤ بس۔ ایک عیادت وہ ہے کہ آپ کسی کے تحت ہسپتال میں رہیں، اس کی تیمارداری جس کو کہا جاتا ہے، 24 گھنٹے رسول اللہ فرما رہے جو عیادت کرتا ہے وہ ایک تو حضرت ابراہیم کے ساتھ محشور ہوتا ہے، دوسرا کیا ہے کہ روز قیامت اس کے پاس ایک نور ہوگا، روشن نور، جس کے ذریعے سے پولیس رات سے گزر جائے گا، کیونکہ ایک روایت ہے پولیس رات کا اندھیرا بھی ہے، وہاں کے لیے نور بھی چاہیے، تو کیا ہے عیادت۔ آیت اللہ طباطبائی کہتے ہیں، کون؟ صاحب تفسیر المیزان، کوئی معمولی آدم اللہ نہیں ہے، علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، جس کا روزہ کھلتا تھا، کیسے کھلتا تھا، حرم حضرت فاطمہ معصومہ کی زری کا بوسہ لے کے جو اپنے روزے کا افطار کرتا تھا، بیوی کی زری کا بوسہ اس کا افطار ہوتا تھا، گھر جا کے بعد میں کھاتے تھے، یہ وہ ہے علامہ محمد حسین، کہتے ہیں میں اپنی نماز شب دے دوں، ثواب دے دوں، اور کسی سے 24 گھنٹے کی عیادت کا ثواب لے لوں۔ اور آخری روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا طہارت، وضو، وضو کرو، وضو رہو، با وضو رہو، ہمیشہ با وضو رہو، جب بھی واش روم جائے انسان، باہر آئے، وضو باطل ہوا ہے، فوراً جا کے وضو کر لے، تکلیف ہو رہی کوئی مسئلہ نہیں، روز قیامت پولیس راست سے گزرنے کا۔ اور یہاں سے مراد صرف یہ ہاتھ و پیر کی طہارت نہیں، آنکھوں کی طہارت، کانوں کی طہارت، زبان کی طہارت، اخلاق کی طہارت، یہ ساری طہارتیں، صرف یہ نہیں کہ دل میں وضو کر کے آ گئے اور جو ہے بیوی بچوں پر ماں باپ پر جو تیر چل رہے ہیں، ایک دوسرے کا ریکارڈ لگا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تانہ زنی کر رہے ہیں، کیا بات ہے ایسے وضو کا تمہارے، نہیں وضو کرو طہارت کے ساتھ، طہارت کا خیال رکھو، یعنی زبان بھی طاہر رہے تمہاری، وضو کر کے آئے ہو اور معذرت کے ساتھ ادھر ادھر نگاہیں تمہاری محرم و نامحرم ہرال فلمیں اور نیٹ فلیکس کی فلمیں اور نہ جانے کیا کیا پتہ نہیں، ویسے وضو کا کیا فائدہ، تمہارے کان جو ہے وہ وہیں بدل سنے، گانے سنے، گالیاں سنے، کیا فائدہ۔ تو طہارت سے مراد کیا ہے، صرف ظاہری طہارت نہیں ہے بلکہ باطنی طہارت، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ معذرت چاہوں گا کہ سما خراشیوں کا سبب بنا، لیکن ایک وظیفہ سمجھتا تھا کہ اس موضوع کو گفتگو ہونی چاہیے، وہ بھی ناقص ہے کہ ان شاء اللہ پھر کبھی صحیح، ہم سب پولیس راج سے گزرنا چاہتے ہیں، اور پولیس راج سے گزرنے کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ مجلس اعظم صراط مستقیم ہے، یہ امام حسین پہ بہنے والے آنسو صراط مستقیم ہے، بچوں کا اپنے ماں باپ کے لیے مجلس اعظم منعقد کرنا صراط مستقیم ہے، یاد رکھیے گا۔ آپس میں کبھی کوئی ایسا ایشو ہو جائے جائیداد پر، پیار محبت سے کریں، والدین کی قضا نمازوں کو، روزوں کو فراموش مت کریں، والد کی، بڑے بیٹے پر واجب ہے، اور بالعموم والدین کی نمازیں، ٹھیک ہے کہ شریعت نے کہا کہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا کوئی ادا نہیں کرے، چلو جی بڑا میں نہیں تھا، میں منزلہ تھا، میں بچ گیا، نہیں، اخلاقی طور پہ تمہارے ماں باپ نے اپنی زندگی فنا کر دی تمہارے لیے۔ اچھا میں معذرت کے ساتھ صرف اس مجلس کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس مجلس کو خاص طور پر یا اس مرحوم کو یا ان کے اہل خانہ کو، نہیں، مراد میری نہیں، میں جنرل گفتگو میں گفتگو کرتا ہوں، خود آئیے کہ وہ کہتے ہیں ایک بچہ آیا کہنے کے مولانا وہ بڑے بھائی پہ نماز واجب ہوتی، میں نے کہا جی مجھ پہ تو نہیں، میں نے کہا نہیں ہے، چلو جی میں بچ گیا، میں نے کہا نہیں، اخلاقی طور پہ تم پہ بھی واجب ہے، شرعی طور پہ واجب نہیں، یہ بعض چیزیں اخلاقیات کا دائرہ شریعت سے بہت وسیع ہے، نماز 24 گھنٹے میں کتنی واجب ہے 5، اور اخلاقیات کتنے واجب ہے 24 گھنٹے واجب ہے، جب تک آپ جاگ رہے ہیں چوبیس گھنٹے اخلاقیات آپ پہ واجب. نماز پانچ مرتبہ کتنے گھنٹے میں ہوتی ہے؟ تیس گھنٹے میں. فریاں یہ فری نہیں ہیں, اخلاقیات کی وجہ سے آپ پر واجب ہے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا. تو میں نے کہا بیٹا آپ اخلاقی لحاظ سے واجب ہے آپ پر, ماں باپ مر گئے تمہیں, اپنا خون پسینہ دیتے دیتے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا نوجوان بچوں سے جن کے والد آیات ہیں تو بیس سال بائیس سال تیئیس سال کے ہو, تمہاری جوانی کی تصویر بڑی اچھی لگتی ہے نا, انسٹاگرام پہ لگاتے ہو, فیس بک لگا دو اور پھر بھیک مانگ دو, لائک کر دو فیس اس کو, فارورڈ کر دو اس کو, کمنٹ دے دو, ایموجی دے دو. اپنی تصویر اٹھا لو اور باپ سے کہنا ذرا جب تم بیس سال کے تھے وہ تصویر مجھے دے دو, اور دونوں تصویر سامنے رکھنا تو تم باپ کی کاپی نہ کراؤ گے. تم بیس سال کے, باپ ابھی کتنے ساٹھ سال ستر سال کا ہے, بیس سال کی تصویر اٹھا کے دیکھو گے لگے گا بالکل دو بھائی کھڑے میں جڑواں. یہ باپ کے بال کیوں سفید ہو گئے؟ یہ باپ کے چہرے پہ جھریاں کیوں آ گئیں؟ یہ باپ کو چکی کیوں لگ گئی؟ یہ باپ کی کمر کیوں ٹوٹ گئی؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ یہ ماں اپنی خواہشیں کاٹ کاٹ کر تمہیں کھلاتی رہی پلاتی رہی. ہم کبھی کہتے تھے امی گوشت کھلائیے, مثلاً امی کہتی تھی اب تو گوشت کاٹ کے کھلا دوں کیا بیٹا؟ والدین اپنا گوشت کھلاتے ہیں, اپنی امنگیں دیتے ہیں, اپنی جائز خواہشات کو کم کر کے ہماری جائز خواہشات کی تکمیل کا سامان کرتے ہیں. ماں کیسے بوڑھی ہو جاتی ہے؟ ماں کیوں بیماریوں کا مرکز بن جاتی ہے؟ خصوصاً خواتین کیوں, ان میں کچھ زیادہ بہت ہے؟ نہیں, ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو بیوی ہو, یہ برائیوں کا گھر اس وقت بنتی ہے جب اس کا شوہر اپنی بیوی کے لیے, جب اس کا باپ اپنی بچی کے لیے, جب اس کا بھائی اپنی بہن کے لیے اس کے لیے کوئی فیلنگس نہ رکھتا ہو. وہ عورت بیٹی ہو بیوی ہو بچی ہو ماں ہو, وہ بیماریوں کا گھر بن جاتی ہے. یہ ہماری گھر کے خواتین چالیس سال میں یہ بلڈ پریشر یہ اسٹریس یہ دس ٹینشن والی بیماری کہاں سے آ گئی؟ شوہر نے اپنا قادہ نہیں کیا معذرت کے ساتھ, بچوں نے اپنا قادہ نہیں کیا, بھائی نے اپنے پیر نہیں دیا. یہ تمہارے گھر کی خواتین جو ہیں وہ گھر بن گئی ہیں, بیماریوں کا مرکز بن گئی ہیں, جوہر بن گئی ہیں. ماں باپ اتنی جلدی کیسے بوڑھے ہو جاتے ہیں؟ کیوں چپکی لگ جاتی؟ کبھی سوچا ہے ماں باپ کا حق ادا کرے؟ نیک ہے وہ اولاد کہ جو اپنے والدین کا حق ادا کرے. والدین کے لیے بہت سارے مقامات پہ کہا گیا ہے, میں صرف ایک واقعہ عرض کروں گا اپنا ذاتی اور یہیں سے مصائب کا آغاز کر رہا ہوں. میں نے گھر تبدیل کیا تھا, ایک کرائے کا گھر چھوڑا تھا, دوسرے گھر میں گیا تھا, تو اپنے حساب سے جو قیمتی ڈاکیومنٹس سے پاسپورٹ وغیرہ یہ سب ایک تھیلی میں رکھ کر محفوظ کر دی کہ بعد جائیں گے کھول کے رکھ دیں گے. گھر چینج ہو گیا, شفٹنگ ہو گئی, کہا کہ مولانا زیارت پہ چل رہا ہے, میں کہا چلیں پاسپورٹ دے دیں. اچھا بھائی جہاں میں نے رکھا تھا وہاں جا کے میں نے چیک کیا, پاسپورٹ نہیں ملا. آپ یقین کیجیے گھر کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں نے کھول کے نہ دیا, مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں, کہ کہیں شاید اس کتاب میں اس کتاب میں نہیں ملا. مجھے یاد آیا میرے استاد نے کہا تھا کہ کوئی مشکل ہو نا اپنے والد یا والدہ اگر حیات ہے تو ان کے پاس جاؤ ان سے دعا کرو, نہیں ہے تو ان کی قبر پہ جاؤ. مجھے فوراً یاد آیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ ایک پرابلم آئی تھی, میرے ڈاکومنٹس گم ہو گئے تھے نہیں مل رہے تھے, میں اپنے والد کی قبر پہ گیا دعا کی مل گئی. مجھے یہ واقعہ یاد ہے, میں دوڑا ماڈل کالونی, میرے والد کی قبر ہے وہاں میں پہنچا اور میں نے دو رکعت نماز ادا کی وہاں پر. مخصوص طریقہ ہے قبرستان میں نماز ادا کرنے کا, میں والد نہیں ہونا چاہ رہا پھر کبھی صحیح بتاؤں گا کیسے ادا کر سکتے ہیں. وہاں جا کے میں دعا کہ خدا تجھے میرے والد کے حق کا واسطہ, مقام کا خدا کو واسطہ دینا اپنے والد کا. توجہ رکھیے گا, وہ کوئی ولی اللہ نہیں تھے, انسان تھے مومن تھے, اپنی طرف سے جو کچھ انہوں نے کر سکتے تھے ہمارے لیے کیا, حج کیا, زیاراتیں کی, نیک اعمال دیے, غریبوں کی مدد کی, جو کچھ کر سکتے کی. میں کہوں ولی اللہ نہیں تھے, کوئی حوض ابن عفان کے بڑے مولوی صاحب نہیں تھے, نارمل سے انسان تھے جو دین اور شریعت پر عمل کرتے تھے, مشتہد آیت الاخوی کی تخلیق کرتے تھے مثلا. تو کیا ہوا کہ میں نے کہا خدا بندہ میرے والد کے حق کا واسطہ, میری مشکل کو آسان کر دے, میرا پاسپورٹ نہ مل رہا ہے. آپ یقین کیجیے گھر آیا وہی جگہ جس کو میں دس جگہ دس بچہ کر چکا تھا جب دعا کر کے آیا, تھوڑی سی دیر یا گھنٹوں میں جب میں نے چیکنگ شروع کی میرا پاسپورٹ میرے ہاتھ میں موجود تھا. یہ مرحوم والدین کا مقام ہے. اگر تمہارے والدین حیات ہیں دوڑو جاؤ دعا لو ان سے, دل خوش کرو ان کا. اگر یہ انسٹال نہیں ہوں گے, یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوں گے, ان کا نیا ورژن آنے والا نہیں ہے, جس کے ماں باپ گئے وہ گئے. معذرت کے ساتھ ایک عرف عام میں اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, مناسب نہیں ہے لیکن نوجوان بچوں کو سمجھانے کے لیے. پتنگ بازی کا زمانہ ہے نا, ایک پتنگ ڈور سے کٹتی ہے ہاتھ میں آ جاتی ہے, ایک پتنگ کنوں سے کٹتی ہے کسی کے ہاتھ نہیں آتی. بس سمجھ گیا آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جس کے والدین گئے گئے, کچھ بھی کرو, جن کے والدین حیات ہیں وہ شکر کریں, جائیں دعائیں دیں, خوشی کریں ان کو. جن کے والدین حیات ہیں قبرستان ہیں, یقیناً اس خان والے کے لیے جس کو میں حیدرآباد سے جانتا ہوں, اس مومن کو, ان کی محنت کو, ان کی مشقت کو, ان کی حق حلال کمائی کو, کہ گورنمنٹ کے افسر رہتے ہوئے حق حلال کی کمائی, بچوں کو جائز لقمہ حلال لقمہ فراہم کرنا, یہ اس مومن کا وطیرہ تھا. نماز روزے کے پابند, مجلس ادا کے پابند. وہ زمانے میں نئی میں آئی اس میں ہوتے تھے تو اس وقت نصیحت کرنا, وہ میرے سامنے کی باتیں سب حیدرآباد کی, تو میں اس زمانے سے بھول جاتا ہوں, ابھی کے نہیں برسوں سے جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی رحمت کریں گے, خان والدہ کی خدمت, تمام گھر والوں کی خدمت میں تعزیت عرض ہے. بس اجانے کے رامی بس چاہتا ہوں کہ ماں کے لیے بھی کچھ جملے ادا کروں اور باپ کے لیے بھی, تاکہ بچوں کے لیے جو ہے وہ تسلی اور تشدد کا اہتمام ہو جائے. میں کہوں تو بہت خوش نصیب ہو اس لیے کہ تم نے اپنے والدین کو دفنایا ہے. صحیح ہے کہ بہت ہی کم عرصے میں والدین داغ نفاقت کر گئے, لیکن پھر بھی تم خوش نصیب ہو گئے, تمہارے ساتھ دفنانے والے موجود تھے, کاندھا دینے والے موجود تھے, بلکہ اس سے زیادہ تمہیں پرسہ دینے والے موجود تھے. پرسہ دینے والے بہت عزیز ہوتے ہیں, بہت قدر و قیمت والے ہوتے ہیں. پتہ ہے آپ کو سید سجاد کو کیسے پرسہ دیا؟ کسی نے خیمہ جلا کے پرسہ دیا, اللہ اکبر. کسی نے قریب آیا تو سید سجاد کے ذہن میں یہ مجھے پرسہ لگا میرے بابا کی شہادت کا, لیکن اس نے بستر کو کھینچ کر پرسہ دیا. اور جب بی بی اپنے بھتیجے کو آنکھ سے بچا کر لائی ہے تو سید سجاد نے عجیب پرسہ دیکھا, نیزے کی انیوں سے چادروں کو اتار اتار کر پرسہ دیا جا رہا ہے. اور عجیب پرسہ دیکھا سید سجاد نے, اب یہ منظر دیکھا سید سجاد کا دل کٹ گیا. عزادارو وہ یہ ہے کہ ننھے ننھے بچے میدان کربلا میں بھاگ رہے تھے, کسی کے پیچھے کوئی تادیانہ لے کے بھاگ رہا تھا, کسی کے دامن میں آگ لگی تھی, کسی کے کانوں سے خون بہ رہا تھا, یہ پرسہ دیا ہے. اللہ اکبر. ہاں ان والدین کے بچوں خوش قسمت ہے, تمہیں پرسہ دینے والے بہت تھے, تمہیں گلے لگانے والے بہت تھے. مجھے یاد نہیں آتا کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے کربلا اور پھر مدینے کا سفر شاید ہی کسی نے سید سجاد کو گلے لگایا. پرسہ دیا وہاں جب مدینے پہنچے تھے, جب وہ پرسہ دیا گیا بس عزادارو سید سجاد کیا ہے کہ بابا کے لاشے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں 11 محرم کو, ارے میرے بابا کا لاشا دفن نہیں ہوا, ارے زہرا کے لال کا لاشا دفن نہیں ہوا. جناب زینب نے دیکھا بیٹا سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو, کب پھوپھی اما ان آدھا کے لاش دفن ہو, ارے جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس. بس عزادارو یہ والد کے لیے کوئی جملے تھے, اب والدہ کے لیے کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. عزادارو امام سجاد کی والدہ ام ربا ایک دفعہ جب حسین کے لاشے پہ آئی ہے نا, عجیب منظر دیکھا ہے, بے گور و کفن لاش. خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے,
بے گور گفن لاشا، پامان شدہ لاشا، زخمی لاشا، زخموں سے چور لاشا، اور پھر میدان کربلا کی گرم ریت پر جھلسی دھوپ میں پڑا لاشا۔ بس ایک دفعہ اپنے والی کی میت پر کھڑے ہو کے کہا اس سوجر نے، والی جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، والی جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ عمر باپ کا یہی عالم تھا، گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر سہن میں آ کے بیٹھ جاتی، حسین کو یاد کرتی، حسین کا لاشا، میرے والی کا لاشا کہاں تھا، دھوپ میں تھا، بیٹھ جاتی۔ ابو حمزہ چوہدری امام کے صحابی ہیں، ایک دفعہ تشریف لائے، سہن سے گزرے، امام کے گھر تک آئے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ کے امام سے سوال کیے۔ جب جا رہے تھے دیکھا کوئی کنیز ہے جو کالے برتے میں بیٹھی ہوئی ہے دھوپ میں، وہ سمجھا شاید امام نے اپنی کنیز کو، کسی کنیز کو سزا دی ہے دھوپ میں بیٹھنے کی۔ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جب واپس جانے لگے ابو حمزہ تو دیکھا وہی کنیز اب وہاں نہیں ہے، کسی اور جگہ ہے، کیونکہ اب وہاں دھوپ نہیں ہے، وہ وہاں چلی گئی یا دھوپ موجود ہے۔ یہ رک گئے، ابو حمزہ بہت عظیم صحابی ہے امام کا، رک گیا، پیچھے سے امام کی آواز آئی، ابو حمزہ یہ میری کنیز نہیں ہے، یہ میری مظلوم ماں ہے، یہ میری مظلوم ماں ہے۔ یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری مظلوم ماں اپنے بابا سے، اپنے میرے بابا سے جو عہد کیا تھا وہ پورا کر رہی ہے۔ بس اسی دوران، اسی ایام میں بی بی کی حالت بگڑی ہے۔ عزادار، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، مجھے معاف کرنا، وسیم بھائی آ گئے ہیں تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس عزادار، کیا ہوا، ایک دفعہ امام نے کہا اماں اب تک تو میں بیٹا بن کے آپ کو کہہ رہا تھا، لیکن اب امام بن کر آپ کو حکم دے رہا ہوں، اب والد گرامی اور والدہ گرامی اٹھیے، اب یہاں سے سائے میں چلیے۔ یہ کہہ کر امام سجاد نے اپنی والدہ کا ایک بازو پکڑا، ادھر سے جناب زینب نے دوسرا بازو پکڑا اور کہا جناب زینب نے بھابھی جان اٹھیے، امام نے حکم دے دیا۔ ایک دفعہ بی بی کھڑی تو ہو گئی مگر کربلا کی طرف رک کیا، والی گواہ رہنا اپنی مرضی سے نہیں جا رہی، ارے امام وقت کا حکم ہے۔ کھڑی ہوتے ہوتے بی بی گر پڑی، ارے روح قبض رسانی سے پرواز کر گئی، والی جو وعدہ کیا تھا وہ وفا کر دیا کہ سائے میں کبھی نہ بیٹھوں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہم اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناسوں کا، ہماری بخشش کا اور مرحومین کے مغفرت کا باعث قرار دے۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کر کے منازل کے قبر و برزخ کو آسان فرما، ان کی قبر کو نور محمد علی محمد سے بھر دے، ہمیں دنیا میں صراط مستقیم پر، یعنی اہل بیت کی راہ پر چل کر کھلے صراط سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین دفعہ سورہ اخلاص، بتوجہ اول آخر درود کے ساتھ، سید منور حسین نقوی، ابن خورشید حسین نقوی اور سیدہ مہتاب فاطمہ بنت محمد محسن حسن کے لیے تلاوت فرما۔